سنیچر 12 مارچ کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. پشتون تحفظ موومنٹ کو کراچی میں جلسہ کرنے میں دشواریاں. سندھ حکومت کے ایک رکن کہتے ہیں،
اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے یا معتبر اداروں کو حد تنقید بناتا ہے تو بھی ریشن ضرور ہماری ہونی چاہیے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پشتون تحفظ موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں جلسہ روکنے کے لیے ان کے 12 سے زائد کارکنوں اور ہمدردوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور تنظیم کے سربراہ منظور پشتین کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی منسوخ کر دیا گیا. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض سہیل.
پی ٹی ایم کے رہنما محسن داوڑ کے مطابق انہیں کمشنر آفس سے ٹیلی فون آیا تھا کہ وہ انتظامی امور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جس کے بعد وہ کمشنر آفس گئے تو باہر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، ان کے 3 ساتھیوں مرجان، ہاشم مندوخیل اور سیف اغوان کو ساتھ لے گئے. محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ منظور پشتین کراچی آنے کے لیے جب اسلام آباد ہوائی اڈے پر پہنچے تو ہوائی کمپنی نے انہیں بتایا کہ ٹکٹ منسوخ کیا جا چکا ہے، جبکہ کسی بھی دوسری ہوائی کمپنی نے انہیں آج اور کل کے لیے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا. پی ٹی ایم کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام کاروائیاں ان کا جلسہ ناکام بنانے کی کوشش ہے، لیکن ان کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا. واضح ہے کہ گزشتہ روز سندھ حکومت نے پی ٹی ایم کو باغ جناح میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا.
شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے جوہری ہتھیاروں کی تجربہ گاہ تباہ کر رہا ہے، جبکہ پیونگ یانگ سے واپسی پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کی صورت میں امریکہ شمالی کوریا کی اقتصادی امداد کے لیے تیار ہے. خبر کی تفصیلات عبید ملک کی زبانی.
شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سیکیورٹی ماہرین اور میڈیا کو 23 مئی سے شروع ہونے والی 3 روزہ تقریبات میں شرکت کی دعوت دے گا تاکہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تجربہ گاہ کی تباہی کا مشاہدہ کر سکیں. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق جوہری ہتھیاروں کی آزمائش کرنے والی جگہ کی تمام سرنگیں، ریسرچ لیب اور دیگر عمارتیں بارودی مواد سے اڑا دی جائیں گی، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے پیونگ یانگ سے واپسی کے بعد واشنگٹن میں جنوبی کوریا کی وزیر خارجہ سے بات چیت کے دوران کہا کہ اگر شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے ٹھوس اقدامات کرتا ہے تو امریکہ شمالی کوریا کی معیشت میں بہتری کے لیے کردار ادا کرے گا.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں ہو رہی ہے. ملیشیا کے حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. مسٹر نجیب پر سن 2015 میں ایک سرکاری سرمایہ کار فنڈ سے 70 کروڑ امریکی ڈالر دوسری جانب منتقل کرنے کا الزام تھا، لیکن حکام نے انہیں اس سے بری الزما قرار دیا تھا. یہ پابندی اس وقت عائد کی گئی جب نجیب رزاق نے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ سنیچر کو بیرون ملک چھٹیوں پر جا رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف آج سے بین الاقوامی سفارتی دورے کا آغاز کر رہے ہیں. دورے کا مقصد بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ طے شدہ اس جوہری معاہدے کو بچانا ہے امریکہ جس سے علیحدگی کا اعلان کر چکا ہے. خبر کی تفصیلات سنیے شیراز حسن سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری معاہدے سے نکلنے کے فیصلے اور ایران پر دوبارہ پابندیاں لگانے کے بعد اس معاہدے کو بچانے کی سرتوڑ سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں. جواد ظریف چین اور روس کے دورے کے بعد یورپی طاقتوں سے ملنے برسلز جائیں گے. ادھر جرمن چانسلر انگلا میرکل نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے رابطہ کیا ہے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کی ہے. ان تمام ممالک میں سب سے زیادہ شکایت فرانسیسی وزراء کی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ایران پر دوبارہ پابندیاں لگنے کے نتیجے میں سب سے زیادہ اثر یورپی کاروباروں پر پڑے گا.
اقوام متحدہ کی جانب سے غریب ممالک میں تعلیم کی سہولت کے فروغ کے لیے بڑے پیمانے پر 10 ارب ڈالر کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے. انٹرنیشنل فائنانس فیسلٹی فار ایجوکیشن کے نام سے شروع ہونے والے اس منصوبے میں عالمی بینک کے علاوہ 4 علاقائی بینک بھی شامل ہو گئے. سن 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 25 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. میانمار میں چین کی سرحد کے نزدیکی علاقے میں مسلح گروہ اور برمی فوج کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں عام شہریوں سمیت کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. واقعہ اس وقت پیش آیا جب علیحدگی پسند گروہ ٹانگ نیشنل لبریشن آرمی نے شان صوبے میں موسا نامی ٹاؤن پر حملہ کیا. برما کی رہنما آنگ سان سوچی کا کہنا ہے کہ میانمار میں نسلی تعصب کو ختم کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. امریکی خلائی ادارہ ناسا پہلی بار ایک ہیلی کاپٹر تجرباتی سفر پر کسی دوسرے سیارے کے لیے روانہ کر رہا ہے۔ ناسا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر یہ ہیلی کاپٹر وہاں اپنا کام نہیں کرتا تو مریخ کا مشن 2020 متاثر ہوگا، تاہم یہ کام کرتا ہے تو یہ ہیلی کاپٹر واقعی کم بلندی پر اڑنے والے اسکاٹ کے روپ میں مریخ کی دریافت کا مستقبل ہوگا، کیونکہ زمینی گاڑیاں جہاں نہیں پہنچ سکی ہیں وہاں یہ کم بلندی سے پرواز کرتے ہوئے پہنچ سکے گا۔ شام میں ایک مبصر گروپ کے مطابق جمعرات کے روز اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 11 ایرانی شہری بھی شامل ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد میں شام کی حکومت کے حمایتی 10 غیر ملکی جنگجو اور 6 شامی فوج کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں شمالی کوریا سے ملنے والی ایک بڑی خبر سے۔ شمالی کوریا نے مئی کی 23 سے 25 تاریخ کے دوران اپنی جوہری تنصیبات کو مسمار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جوہری تنصیبات کی چمنیوں کو دھماکوں سے گرا دیا جائے گا، ان کے داخلی راستوں کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی عمارتوں اور سیکیورٹی کی پوسٹوں کو بھی گرا دیا جائے گا۔ اس تمام کارروائی کو دیکھنے کے لیے حکومت نے امریکی اور جنوبی کوریا سمیت غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی مدعو کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے، لیکن پہلے پاکستان چلتے ہیں جہاں پشتون تحفظ موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں جلسہ روکنے کے لیے ان کے 12 سے زائد کارکنوں اور ہمدردوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تنظیم کے سربراہ منظور پشتین کا ایئر ٹکٹ منسوخ کر دیا گیا ہے اور پی ٹی ایم نے اعلان کیا ہے کہ جلسہ ہر صورت میں کیا جائے گا۔ پی ٹی ایم نے کل سہراب گوٹ میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
جلسہ عام میں عوام کی شرکت کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے جمعے کی شام ایک ریلی نکالی گئی جو شہر کے پشتون علاقوں قصبہ کالونی، سوراب گوٹ، اورنگی اور بنارس سمیت دیگر علاقوں میں پہنچی۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز پی ٹی ایم کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صوبہ وزیر داخلہ سہیل انور سیال کا کہنا ہے کہ اسی روز مذہبی جماعت نے بھی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، اسی لیے اسی مقام پر جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ پارٹی کا کلیش دوبارہ ہو اور ایک 12 مئی یا 13 مئی دوبارہ خدا نخواستہ، تو ان کے لیے آپ سب کو پتا ہے کہ تھریٹ الرٹ آتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی واقعہ۔ بڑی مشکلوں سے پولیس، رینجر، انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمی کی قربانیوں سے کراچی میں امن واپس آیا، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ واپس نہ پہ آئے۔ اسی لیے ہم کمشنر کو، ایڈیشنل آئی جی کو میں کہتا ہوں کہ میں نے ہدایتیں دی ہیں کہ وہ واپس ان کے یہاں پہ جو لوکل انتظامیہ ہیں ان سے رابطہ کر کے الٹرنیٹ جو ہے وہ پلیسز ان کو بتایا جائے۔
یاد رہے کہ باغ جناح کے آس پاس 3 جماعتوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے جس میں مجلس وحدت مسلمین، پاسبان اور پرویز مشرف کی آل مسلم لیگ شامل ہے، جبکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے باغ جناح میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جس سے بلاول بھٹو خطاب کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ شہر میں تحریک انصاف نے بھی عوامی اجتماع کا اعلان کر رکھا ہے جسے عمران خان خطاب کریں گے۔ پی ٹی ایم کے رہنما محسن داوڑ کے مطابق انہیں کمشنر آفس سے ٹیلی فون آیا تھا کہ وہ انتظامی امور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس پر وہ 3 گاڑیوں میں سوار ہو کر ملاقات کے لیے کمشنر آفس پہنچے۔
ملاقات کرنے کے لیے میں بھی پہنچا ہوں، کچھ اور 2 گاڑیاں ہماری ساتھ تھی وہ مجھے فالو کر رہی، وہ تھوڑی دیر سے پہنچے، میں تو اندر چلا گیا، لیکن اس کے بعد جو 2 گاڑی آئی وہ جب کمشنر آفس کے گیٹ تک پہنچی تو خفیہ ایجنسی والوں نے ان کو وہاں پر روک لیا، ان کے سب کے موبائل چھین لیے، اور ہمارے 3 ساتھی جن میں گل مرجان، ہاشم مندخیل، سیف افغان، ان تینوں کو انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج منظور پشتین صاحب آ رہے تھے صبح، جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا ٹکٹ ان ایئر لائن والوں نے کینسل کر دیا ہے۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان کے لاپتہ کارکنوں اور ہمدردوں میں منور خان جان، اکبر جان، سیف اغوان، گلمر جان، ہاشم خان، زین الدین، طارق خان، اجمل خان، عالم زیب، رضا وزیر، سعد عالم، ارمان لونی، امن کھٹک شامل ہیں، جبکہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ریاض احمد بھی لاپتہ ہیں جو ان کے ہمدرد ہیں۔ پی ٹی ایم کے رہنما محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی پکڑ دھکڑ کی گئی ہے یہ ان کا جلسہ ناکام بنانے کی کوشش ہے، لیکن جلسہ ہر صورت میں ہوگا
اور یہ ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی۔ پہلے یہاں پر ہم نے اعلان کیا، پھر تمام سیاسی پارٹیوں نے وہ بھی اعلان کر دیا 12 کو، پھر ہم نے ڈیٹ چینج کر دیا، پھر پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا جھگڑا ہوا، پھر جہاں پر ہم نے جلسہ کرنا تھا پیپل پارٹی والے ایک دن پہلے وہاں پر آ گئے، پھر ہم نے ان سے بات چیت بھی کی کہ بابا یہ تو مشکل ہے، رات دیر تک آپ کا جلسہ جاری رہے گا، کل تک بھی آپ کا سامان وہاں پر پڑا رہے گا، تو ہم یہ ارینجمنٹ کب کریں گے؟ 13 تک تو آلریڈی ہم نے جلسہ اعلان کیا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، پھر ہم نے جلسہ چینج کر دیا سہراب گوٹ، لیکن جہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں اگر ایون اگر کسی کے ساتھ ایک چائے پیالی بھی پیتے ہیں تو اس کو پھر بعد میں اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔
یاد رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا قیام کراچی میں نوجوان نقیب اللہ محسود کے پولیس کے جعلی مقابلے میں قتل کے بعد ہوا تھا۔ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کی گرفتاریوں سے پہلے پی ٹی ایم کے رہنماؤں پر 3 مقدمات بھی دائر کیے گئے ہیں جن میں ان پر عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سندھ کی صوبائی حکومت میں وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوری اقدار کی علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، پی ٹی ایم کی بھی اصولی طور پر حمایت کرتی رہی ہے، لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی ایم کو جلسہ کرنے کے جمہوری حق سے محروم رکھنا چاہتی ہے؟
پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح جمہوری پارٹی ہماری ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کسی کی بھی تو اس میں ہم کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے۔ لیکن ایک بات ہے وہ بہت ہی زیادہ مقدم ہے، وہ ہے پاکستان۔ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر ہے ہماری ریزرویشنز ہوں گی، یا پاکستان کے معتبر اداروں کو حد سے تنقید بناتا ہے تو بھی تھوڑی بہت ریزرویشن ضرور ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ ویسے ہر کسی کو اجازت ہے، بلکہ میرے خیال میں انہیں اجازت دے دی گئی ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی اجازت نہیں دیتے، لیکن کچھ علاقوں میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو اور اس وجہ سے کوئی اس طرح کی جگہ مانگ لی جاتی ہے جہاں پہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہو تو پھر ایشو ہوتا ہے، ادروائز ہم لوگ نہیں چاہتے کسی کی بھی پولیٹیکلی۔
تو یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ اور یہ پولیس کی طرف سے سختی، اس کی کیا وجہ ہے پھر؟
دیکھیں، جو جس جگہ اگر اجازت دی جاتی ہے اور جو بھی ایک، جب آپ لوگ کسی چیز کی اجازت مانگتے ہیں اور جب آپ کو اجازت دی جاتی ہے اس میں کچھ ہوتی ہیں کنڈیشنز کے، جی، جس سے جو دوسرے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ہے یا اور چیزیں ہیں وہ ان میں کوئی پرابلم نہ آئے، کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کچھ روڈ ووڈ بند ہو، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن موسٹلی کوئی ایسا سلسلہ نہ آئے تو اس میں کچھ شرائط دی جاتی ہیں، اور پھر کچھ لوگ، میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ لوگ اس چیز کو ایشو بھی بناتے ہیں، جس طرح ابھی تھوڑے 2-3 دن پہلے پی ٹی آئی کے دوستوں نے ایشو بنا دیا۔
ٹھیک ہے، لیکن آپ
یہ جو گرفتاری، آپ جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں ہے کہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا مے بھی ایشو نہ ہو کہ وہ جہاں پہ ان کو اجازت دی گئی ہے وہ وہاں پہ نہ کرنا چاہ رہے ہیں۔
آپ نے کہاں باقاعدہ، کس علاقے میں ان کو باقاعدہ اجازت جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے؟
ادھر سہراب گوٹ کی طرف کوئی ان کو اجازت دی گئی تھی، جو مجھے کل علم میں آیا، مزید کیونکہ آپ کی اچانک کال آئی ہے اور مجھے اس کا زیادہ، میں نے ابھی تو دیکھ سکا، اور پھر ہم لوگ بھی اپنے چیئرمین کے جلسے میں لگے ہوئے ہیں، کسی گرفتاری کا یا اس کا مجھے یہ بھی علم نہیں کہ گرفتاری ہوئی ہے یا کوئی اور ایشو ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو جلسہ گاہ کی طرف ہیں اور نہیں دیکھ رہے اس وقت کچھ کافی گھنٹوں سے۔
ٹھیک ہے،
آپ کے پاس کوئی مستقل رپورٹ ہے؟
جی، دیکھیں جی، یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہی کی طرف سے کہنا ہے کہ ان کا جلسہ روکنے کے لیے ان کے 12 کارکنوں کو اور حامیوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو، آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ جو پشتین، منظور پشتین ہیں، ان کا ایئر ٹکٹ بھی منسوخ ہوا، تو تو اس سے پہلے بھی صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال صاحب کا بیان تھا کہ اسی روز مذہبی جماعت کا بھی ایک جلسہ ہونا ہے تو وہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پشتون تحفظ موومنٹ کو. ذرا ایک مختلف پر بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کراچی میں پٹھانوں کی بڑی اکثریت ہے, وہ وہاں آباد ہیں, تو کیا آپ پی ٹی ایم کو ایک سیاسی حریف کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں ایسی بالکل نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ پشاور سے زیادہ کراچی میں بستے ہیں یا کوئٹہ سے زیادہ کراچی میں بستے ہیں, اور ہمارے بھائی ہیں اور جو بھی بھائی بہن ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں ہمیں بہت عزت و احترام ہے ان کے لیے, اور اس میں سے ہمیں بہت سے جو ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی, اور سب کو حق ہے کسی کو بھی, لیکن ہمیں کوئی ایسا تھریٹ ہم اس پارٹی سے محسوس نہیں کر رہے.
یہ تھے سندھ کی صوبائی حکومت میں وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ. پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات حکام کے لیے کیوں پریشانی کا باعث ہیں, اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ فوج کی طرف سے بھی بیان آیا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں, ان سے بات ہونی چاہیے, لیکن اب ان پر حکام پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں؟
یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا جو کچھ ایک رویہ ہے یا ان کی کچھ بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیا ہے, دوسری طرف سے آپ کو ایک مثبت جواب مل رہا ہے, تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی جو ان کا لہجہ ہے اور جو ان کی زبان ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کو کنٹرول کرنا چاہیے.
لیکن مثبت جواب, بریگیڈیئر صاحب معاف کیجیے گا, مثبت جواب نظر آتا تو نہیں ہے, پابندیاں لگ رہی ہیں, ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے.
میں بتا دوں کہ جو ان کے دیکھیں ان کے جو مطالبات ہیں, وطن کارڈ ختم کر دیا گیا ہے, جو چیک پوائنٹس ہیں ان میں بہت کمی آئی ہے, اور یہ جو اگر آپ بنو سے میران شاہ جاتے تھے جدھر 17 چیک پوائنٹ تھے, ابھی صرف ایک رہ گیا ہے, اور اس چیک پوائنٹ کے اوپر بھی صرف پشتون سولجر ہوگا. اس طرح سوات اور ملکنڈ سے جو ہے فوج کو بتدریج نکالا جا رہا ہے, یہ ان ڈیوٹیوں سے نکالا جا رہا ہے, اپنی جگہ پہ موجود تو رہے گی کیونکہ وہاں پر خلا تو نہیں چھوڑنا آپ نے, تو لیکن جو چیک پوائنٹس پہ ڈیوٹی ہے یا باقی جگہوں پہ جدھر انتظامیہ میں ان کے جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی ان کے اوپر جو ہے نکالا جا رہا ہے وہاں سے فوج. تو مطلب ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لسٹ دیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو جب اتنے مطالبات ان کے مان لیے گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا مثبت ایک رویہ دکھانا چاہیے.
لیکن یہ بتائیے کہ حکام ان کے جلسوں سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے کہ مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ان سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ اگر آپ اس کو تاریخ میں جائیں نا, پاکستان ایک نیا ملک بارز وجود میں آیا 1947 میں, یہ اس سے پہلے کوئی ملک نہیں تھا. تو ادھر جو یہ بیانیہ اس وقت سامنے آیا ریاست پاکستان کا, وہ ایک ایسا آیا کہ اس کے اندر زبان یا نسل کی بنیاد پر کوئی بھی تحریک جو ہے یا آواز اٹھانا جو ہے اس کو وہ بہت منفی نظر سے دیکھتے تھے, شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ باہر کسی کے ساتھ ملے تو نہیں ہے. یہ ابھی تک جو ہے یہ چل رہا ہے اسی طرح. تو میرے خیال میں اس کو جو یہ ایتھنو لنگوسٹک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا لسانی اور نسلی جو تحریکیں ہیں اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے پاکستان میں, اور ان کے اوپر مختلف قسم کے لیبل لگ جاتے ہیں, چونکہ اس جو یہ تحریک ہے اس نے نوجوانوں میں بڑا پذیرائی اس کو ملی ہے نوجوانوں میں, اور آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اس میں جو باقی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں جیسے پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا عوامی نیشنل پارٹی ہے, ان کے جلسوں میں ان کے بہت لوگ آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو لیڈرز ہیں اس سے ان سے مایوس ہو چکے ہیں, اور یہ کہ نئی تحریک جو پشتون کے نام پہ ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں فوج تھوڑا بہت اگر سختی کرتی ہے تو لیکن اس طرح سختی نہیں کر رہی ہے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے, تو یہ بڑی مثبت بات ہے, اور ان کے ساتھ بات چیت بھی انہوں نے کی ہوئی ہے تو یہ بھی بہت مثبت ہے.
بات چیت کا ذکر تو ہو رہا ہے لیکن بظاہر کوئی رعایت دیتی حکام نظر نہیں آ رہے, تو یہ بتائیے کہ اگر دوسری جانب سے بھی بیانیہ اس طرح ہوگا تو پھر مذاکرات پر وہ کیوں آئیں, کیوں وہ بات کرنے کے لیے حکام کے پاس آئیں؟
جی بالکل, بالکل یہ آپ نے کی بات میں وزن ہے کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ نے خاص کر جو ریاست ہے اس نے ایک مثبت فضا وہ پیدا کرنی ہے تاکہ اس کے اندر مذاکرات جو ہیں معنی خیز ہوں اور کسی نتیجہ پہنچے وہ مذاکرات. تو بالکل یہ جو اس قسم کی پابندیاں ہیں جو آپ نے جہاز کا ٹکٹ بند کر دیا یا آپ نے جو ہے ان کے لیڈروں کو کچھ دیر کے لیے پکڑ کے پھر جو ہے ان کو رہا کر دیا, اس سے مذاکرات کی فضا وہ آلودہ ہو جائے گی اور اس میں شاید وہ مذاکرات سے دستبردار ہو جائیں. وہ سارے جو ہیں منظور پشتین کی اگر آپ عمر دیکھیں تو 26 سال ہے, یہ بڑی جذباتی عمر ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ تھوڑا سا رویہ نرم رکھنا چاہیے. بالکل میں اس کے ساتھ متفق.
نے ذکر بھی کیا کچھ تاریخی تناظر میں بھی آپ نے بتایا کس طرح کی جو مطالبات ہوتے ہیں ان کو ماضی میں کس طرح دیکھا گیا ہے. یہ بتائیے کہ اب جو ہے ان کے مطالبات یا ان کو صرف سننا ہی ناقابل قبول کیوں ہیں؟
دیکھیں یہ بات کہ جو ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کو تبدیل کرنا وہ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ پرانے جتنے بھی خیالات ہیں جو اس قسم کی تحریکوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے. لیکن میں پھر بھی فوج نے جو ہے ان کے ساتھ, وہ اگر آپ 1971 میں چلے جائیں یا 1952 میں چلے جائیں جدھر لوگوں نے اپنی زبان کے لیے تحریک چلائی تھی, یا 1971 میں جو بنگال کے لہجے کی تحریک تھی وہ اس کو اس طرح جو ہے, یا بلوچستان میں جو تحریکیں چلی ہیں
یہ تحریک کوئی علیحدگی کی تحریک تو نہیں ہے نا, یہ تو صرف
نہیں ہے. جو بھی اگر آپ دیکھیں 1952 میں جو تحریک چلی تھی زبان کے لیے بنگال میں وہ علیحدگی تحریک تو نہیں تھی, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اردو زبان کو صرف قومی زبان نہیں مانیں گے, بنگلہ بھی قومی زبان ہونی چاہیے, وہ بھی کوئی علیحدگی تحریک نہیں تھی. اس طرح جو ون یونٹ توڑنے کے لیے جو تحریک مختلف قوم پرست جماعتوں نے چلائی تھی 1955 کے بعد 1970 تک, تو اس میں بھی کوئی علیحدگی پسند نہیں تھی لیکن ان کو بھی یہی لیبل لگایا جاتا تھا.
جی ان کے بھی ڈیمانڈز تو آئین کے مطابق آئین کے اندر رہتے ہوئے ہیں, آئین
کے مطابق ہے, اسلام آباد کی طرف ہے جتنے بھی مطالبات ہیں, وہ نہ واشنگٹن کی طرف ہیں نہ کابل کی طرف ہیں نہ دلی کی طرف ہیں,
جی
سارے مطالبات جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف ہیں. تو میرے خیال میں ان کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے, ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ ماضی کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر ان کو آپ نے اس طریقے سے تحریک کو کچلنے کی کوشش کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو سیاسی تحریکیں ان حربوں سے ختم نہیں ہوتی ہیں. بات آپ نے مذاکرات کرنی ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان میں تھوڑی سی نرمی لے کے آئیں.
یہ تھے دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد. اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا, جہاں حکومت دو مرتبہ تاریخوں کا اعلان کرنے کے باوجود آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش نہیں کر سکی. حزب اختلاف نے اسے مذاق اور حکومت کی نااہلی قرار دیا ہے, جبکہ وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ بعض تکنیکی وجوہات کے باعث بجٹ پیش کرنے میں تاخیر ہوئی. کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں 4 ماہ قبل بننے والی وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو کی حکومت کی جانب سے پہلے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے لیے 8 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی, مگر بعد میں 11 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی. لیکن 11 مئی کو اجلاس کی مقررہ وقت کے بعد بجٹ کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کا کہنا ہے کہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ بلوچستان کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے اجلاس بلایا ہے, سارے لوگ آ گئے ایٹ دی 11th آور. بھائی اگر آپ کو وہ کرنا تھا آپ ہمیں تھوڑا سا وہ اعتماد میں لیتے ہیں, سب میری گورنمنٹ کے یہ مشکلات ہیں.
بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عبدالرحیم زیارتوال نے اسے ایک مذاق اور حکومت کی نااہلی قرار دیا.
یہ مذاق آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے کسی بھی اسمبلی کے ساتھ نہیں کی ہے. جو نااہل لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوا کرتا, وہ عین موقعوں پہ وزیر اعلیٰ کی سبکی کے لیے گورنمنٹ کی سبکی کے لیے اس قسم کے اعلانات ان سے کرواتے ہیں.
قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ حکومتی اراکین کے درمیان ترقیاتی اسکیموں پر تنازع کی وجہ سے بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا.
اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے کہہ رہے ہیں, مجھے جو اطلاع ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ آپس میں نہیں بن رہے ہیں, اسکیمات پہ آپس میں نہیں بنے ہیں. یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں بجٹ پاس کرنے میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, دوسرا کیا کہہ رہے تیسرا کیا کہہ رہے.
اس بے اختلاف کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ بعض تکنیکی وجوہات بجٹ پیش کرنے میں تاخیر کا سبب بنی.
اس میں بیسیکل ٹیکنیکل کوئی مسئلے آ گئے تھے، اس میں ہمارے جو سسٹم میں ایرر آ گئے تھے جس کی وجہ سے بک نہیں بن سکا۔
دو مرتبہ بجٹ کو مؤخر کرنے کے بعد اب آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے لیے 14 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور یہاں میں آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر شائع ہونے والی چند خبروں کی تفصیلات بتاتا چلوں۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق گول کیپر منصور احمد 49 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بیان پر کہ ہم سب لبرل ہیں مگر غیر مناسب لباس میں ماڈلنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ بھی ان خبروں کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، اوروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں تہمینہ قریشی سے۔
پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق گول کیپر منصور احمد 49 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ گزشتہ 1 ماہ سے امراض قلب کے قومی ادارے میں زیر علاج تھے۔ منصور احمد نے 338 بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ان کی شاندار گول کیپنگ نے 1994 میں پاکستان کو سڈنی میں ہاکی ورلڈ کپ جتوایا تھا۔ اسی سال ان کی گول کیپنگ نے پاکستان کی فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ منصور احمد 19 بارسلونا اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کا حصہ بھی تھے۔ ہاکی کے کھیل میں خدمات سر انجام دینے کے لیے منصور احمد کو 1988 میں صدارتی ایوارڈ اور سن 1994 میں پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا تھا۔ ایک دن کی تاخیر کے بعد آئرلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ میچ آج ڈبلن کے میلاہائٹ اسٹیڈیم میں بالآخر شروع ہو گیا۔ آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جبکہ پاکستانی ٹیم کی طرف سے اوپنرز اظہر علی اور امام الحق نے بیٹنگ کا آغاز کیا، مگر وہ محض 4 اور 7 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ادھر انڈین پریمیئر لیگ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے کنگز 11 پنجاب کو 31 رن سے شکست دے دی۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے سنیل نارائن نے 75 جبکہ دنیش کارتھک نے نصف سینچری اسکور کی۔ کنگز 11 پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ آج انڈین پریمیئر لیگ کا دوسرا میچ دہلی ڈیئر ڈیولز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلور نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ آج مڈرڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں آسٹریا کے ڈومینک تھیم کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ کے کیون اینڈرسن سے ہو رہا ہے، جبکہ خواتین کے ٹینس مقابلوں میں ورلڈ نمبر 1 چیک کھلاڑی پیترا کویٹووا کا مقابلہ نیدرلینڈز کی کیکی برٹن سے ہو رہا ہے۔ برازیلین فٹ بال فیڈریشن نے کہا ہے کہ ڈینی الویز گھٹنے کی انجری کے باعث فیفا ورلڈ کپ میں برازیل کی قومی ٹیم کا حصہ نہیں بن پائیں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں تہمینہ قریشی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بہت اہم خبر، شمالی کوریا نے مئی کی 23 سے 25 تاریخ کے دوران اپنی جوہری تنصیبات کو مسمار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات آگے چل کے پروگرام میں سنیں گے۔ سربین کا نصف آ چکا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نادیا سلیمان سے۔
We'll be right back.
پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں جلسہ روکنے کے لیے ان کے 12 سے زائد کارکنوں اور ہمدردوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ تنظیم کے سربراہ منظور پشتین کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے جوہری ہتھیاروں کی تجربہ گاہ تباہ کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف آج سے بین الاقوامی سفارتی دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دورے کا مقصد بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ طے شدہ اس جوہری معاہدے کو بچانا ہے، امریکہ جس سے علیحدگی کا اعلان کر چکا ہے۔ ملیشیا کے حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے غریب ممالک میں تعلیم کی سہولت کے فروغ کے لیے بڑے پیمانے پر 10 ارب ڈالر کے منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اسلام آباد سے اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں ہماری ساتھی نادیہ سلیمان۔ عراق میں صدام حسین کو اقتدار سے الگ کیے جانے کے بعد چوتھے اور نام نہاد دولت اسلامیہ کی شکست کے بعد پہلے عام انتخابات میں ہفتے کو پولنگ ہوئی۔ ان انتخابات میں مجلس نمائندگان کی کل 329 نشستوں کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی اقدامات کے دوران ووٹ ڈالے گئے۔ گزشتہ 15 سالوں سے بحرانوں اور دہشت گردی کا شکار ملک میں ان عام انتخابات کے دوران کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق ووٹ ڈالنے کا تناسب کم رہا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
عراق میں نام نہاد دولت اسلامیہ کی شکست کے بعد ہونے والے پہلے عام انتخابات میں لوگوں نے ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی بحالی کی امیدوں کے ساتھ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ برطانوی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے اپنے نامہ نگار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ملک کی دارالحکومت بغداد اور فلوجہ میں ووٹ ڈالنے کا تناسب کم رہا۔ ادھر مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق دیالہ صوبے میں واقع ایک گاؤں میں دولت اسلامیہ نے مارٹر فائر کیے، جس میں 3 شہری زخمی ہو گئے۔ ملک میں ہفتے کو ووٹنگ کے دوران کسی اور بڑے ناخوشگوار واقعے کی اطلاعات تاحال موصول نہیں ہوئی ہے اور ووٹنگ پرامن طریقے سے انجام پائی۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے ہفتے کو ملک کی فضائی حدود کھولنے اور فضائی آمد و رفت بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ قبل ازیں حکومت نے پارلیمانی انتخابات سے پہلے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک کی فضائی حدود کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان انتخابات کے لیے نام نہاد دولت اسلامیہ کے بچے کچے عناصر کی طرف سے دہشت گردی کے حملوں کے پیش نظر ایک مفصل سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا تھا۔ 2 دن پہلے الیکشن سیکیورٹی کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ تمام صوبوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند رکھا جائے گا اور ضلعوں کے اندر بھی گاڑیوں کی آمد و رفت محدود رکھی جائے گی۔ دولت اسلامیہ نے 22 اپریل کو دھمکی دی تھی کہ وہ انتخابات کے دوران پولنگ مراکز کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے سنی فرقے کے لوگوں کو ان انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے کہا تھا۔ ان انتخابات کے نتائج سے بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ ملک کی سیاست پر ایران کا کس حد تک اثر ہے۔ عراق پر امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والی فرقہ وارانہ تقسیم اور اس کے پس منظر میں 3 سال تک شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ملک کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ صرف دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ پر ملک کو تقریباً 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔
یہاں میں ایک غلطی کی تصحیح کرتا چلوں، صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد یہ ملک میں 5ویں بار عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں نتائج شیعہ سنی اور کرد تقسیم کی بنیادوں پر سامنے آئے، اور دوسری جانب ملک میں ایران کا اثر و رسوخ بھی پڑ رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں بی بی سی نے صحافی ایمن اوغانا کے ہمراہ عراق کے چند پر خطر علاقوں کا سفر کیا۔ اس بارے میں رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
ہم ایران کی سرحد سے اپنا سفر شروع کر کے شام کے صحرا تک جائیں گے، جس میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں ایران کا کتنا اثر و رسوخ ہے۔ ہماری پہلی منزل کربلا ہے۔ عراق میں شیعہ مسلک کے افراد اکثریت میں ہیں، کرد اور سنی اقلیت میں ہیں۔ شیعہ ملیشیا گروپوں کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فتح کے نام سے علیحدہ سیاسی جماعت تشکیل دے دی ہے۔ پارٹی کے رہنما ہادی العمری نے ایران عراق جنگ کے دوران ایران کی طرف سے حصہ لیا تھا، وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم بھی منتخب ہو سکتے ہیں۔ فتح کے ترجمان پہلے ملیشیا کے ترجمان ہوتے تھے، وہ کرپشن پر کڑی تنقید کرتے ہیں اور روایتی شیعہ سیاسی جماعتوں کے شدید مخالف ہیں۔ ان انتخابات میں اگر فتح کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو عراق اور زیادہ ایران کے حلقے اثر میں چلا جائے گا۔
پہلا ملک جو ہماری مدد کو آیا وہ اسلامی جمہوریہ ایران تھا۔ جس دن دولت اسلامیہ موصل میں داخل ہوئی، ایران غیر مشروط طور پر ہماری مدد کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔
کربلا ایک مقدس مقام ہے، ہر ہفتے ہزاروں ایرانی شیعہ سرحد پار کر کے یہاں آتے ہیں۔ یہاں بازاروں میں آپ کو ایرانی مصنوعات ہر دکان پر ملیں گی، ریڈیو پر ایرانی موسیقی اور سڑکوں پر ایرانی ساخت کی ٹیکسیاں۔ شیعہ مسلمان پورے مشرق وسطی میں آباد ہیں، لیکن ان کی اکثریت ایران، عراق، شام اور لبنان میں موجود ہے۔ بغداد میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا ایران کے لیے انتہائی اہم ہے، جہاں سے یہ لبنان میں حزب اللہ اور شام میں اسد حکومت کی مدد جاری رکھ سکتا ہے۔ لہذا ہماری اگلی منزل بغداد ہے۔ عراق میں کیونکہ شیعہ اکثریت میں ہیں، اس لیے الیکشن میں عوام کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں ایران کے زیادہ قریب یا کم قریب امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے۔ فتح کے علاوہ ان انتخابات میں سابق وزیر اعظم نوری المالکی بھی حصہ لے رہے ہیں، لیکن ایرانی اثر رسوخ کے خلاف بھی ایک بلاک بن رہا ہے۔ یہ محسون دا ملوچی ہیں جو خواتین کے حقوق کی کارکن ہیں۔
ایران عراق پر اپنی سیاست مسلط نہیں کر سکتا، نہ ہی ترکی یا سعودی عرب یا اور کوئی ملک۔ عراقیوں کو اپنے مستقبل کا تعین خود ہی کرنا ہے۔
ان انتخابات میں سنی فرقے کی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ عراق کی سنی سیاسی جماعتیں اب بھی دولت اسلامیہ کے نقصانات سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کم از کم 15 لاکھ عراقی سنی کیمپوں میں مقیم ہیں، لاکھوں بے گھر ہو گئے، بے روزگار ہو گئے اور عراقی معاشرے میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ ان کی زندگیاں دولت اسلامیہ کے جھگڑے میں تباہ ہو گئیں۔ سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ دستاویزات نہیں ہیں، یا پھر جن علاقوں میں ان کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں وہاں سے وہ سینکڑوں میل دور ہیں۔ سفر کے آخری مرحلے میں صوبہ انبار سے ہوتے ہوئے ہم سرحدی شہر القائم جائیں گے، جہاں اب بھی دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ جاری ہے۔ یہاں فوج کے کمانڈر قاسم مسلح نے بتایا کہ سرحد کے پار صرف چند کلومیٹر دور باقوس ہے، جو دولت اسلامیہ کا آخری گڑھ ہے۔
باقوس کا علاقہ ایک مثلث کی طرح ہے، جہاں 800 سے 1200 جنگجو موجود ہیں، جن میں عراقی بھی ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔
عراق پر امریکی حملے کے بعد کثیر الجماعتی نظام عراق میں جڑ پکڑ گیا ہے، لیکن یہ کتنا مستحکم ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔
اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے ذکر کیا کہ شمالی کوریا نے 23 سے 25 مئی کے دوران اپنی جوہری تنصیبات کو مسمار کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی سیکیورٹی ماہرین اور میڈیا کو اس کے مشاہدہ کرنے کے لیے دعوت بھی دے گا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے واشنگٹن میں اپنے ایک پیغام میں کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی صورت میں امریکہ ان کی معیشت بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیونگ یانگ سے واپسی کے بعد واشنگٹن میں بات چیت کے دوران کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کی معیشت میں بہتری کے لیے کردار ادا کرے گا۔ اگر شمالی کوریا جرات مندانہ اقدام کرتے ہوئے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے پیونگ یانگ کے دورے کے موقع پر ملک کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
ان تین افراد کی رہائی صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان متوقع ملاقات کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہم سنگاپور میں ہونے والی اس تاریخی ملاقات کے لیے پر امید ہیں کہ وہ امریکی اور کوریائی ممالک کے عوام اور پوری دنیا کے لیے کامیاب ثابت ہوگی۔ ہم وہاں نہیں ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں۔ اگر کم جونگ ان درست راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ شمالی کوریا کے لوگوں کے مستقبل کو روشن بنانے میں ایک کرن ثابت ہوگی۔
اس موقع پر جنوبی کوریا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے مزید ٹھوس اقدامات کرے۔
ہم بالکل واضح ہیں کہ جب تک شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے حوالے سے ٹھوس اقدامات نہیں کرتا، ان کے خلاف پابندیاں برقرار رہیں گی۔ شمالی کوریا کے رہنما نے پین مون جیم اعلامیہ میں جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے حوالے سے اتفاق کیا تھا۔ ہمیں بہت امید ہے کہ مزید اور ٹھوس اقدامات سامنے آئیں گے، لیکن فی الحال ہم پابندیوں میں نرمی کی بات نہیں کر رہے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی انسانی امداد کی سرگرمیوں میں معاونت کریں۔ ادارے کے سربراہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں بہتری ملک کے حالات بہتر ہونے کی ایک امید پیدا کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک پر عائد پابندیوں نے ان کی امدادی کارروائیوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ انہوں نے عالمی سیاستدانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ معصوم بچوں کے مستقبل کو داؤ پر نہ لگائیں۔
We were visiting rural communities that hardly any outsider has access to, which was unprecedented.
ہم نے دیہاتی علاقوں کا دورہ کیا، ایسے علاقوں کا جہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ وہاں مردوں اور خواتین سمیت لوگوں کی بڑی تعداد کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ ان کے پاس کام کرنے کے لیے مشینری نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بیلوں اور ہل کی مدد سے ایسی زمین میں محنت کر رہے تھے جو تقریباً 15-20% تک قابل کاشت تھی۔ 15-20%
arable land. یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کے درمیان ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورے کے دوران ہی بدھ کے روز شمالی کوریا میں قید 3 امریکی شہریوں کی رہائی، صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان تاریخی ملاقات سے قبل خیر سگالی کے طور پر عمل میں آئی ہے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیغام میں کہا گیا کہ 3 امریکیوں کی رہائی سے ملاقات کے لیے فضا بہتر ہوئی ہے، اور صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ یہ ملاقات بہت کامیاب رہے گی۔
شمالی کوریا کے اپنے جوہری تنصیبات کو مسمار کرنے کے اعلان کے بارے میں خبر کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور اب وقت ہوا ہے دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا۔
انڈیا مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ ملک میں ان کی آبادی 18 کروڑ ہے۔ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اور آئین کی روح سے ہر شخص کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہر کوئی بے خوف و خطر اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، مذہب ترک کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنا مذہب تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج کے لیے آزاد ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ مساجد انڈیا میں ہیں۔ مختلف اندازوں کے مطابق ملک میں مساجد کی تعداد 3-5 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں مقبرے، آستانے اور درگاہیں بھی ہیں جو ماضی کے مسلمانوں کی یاد دلاتی ہیں۔ ملک میں روایتی طور پر مذہبی رواداری کا چلن رہا ہے، اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ گزشتہ 30-35 برس میں ملک میں اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں نے ملازمت اور روزی کے نئے راستے کھول دیے۔ ان برسوں میں دیہی علاقوں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں سے کروڑوں لوگ بڑے شہروں میں آ کر بستے گئے۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے بھی ہجرت کی۔ ان کی پہلی توجہ روزی روٹی اور ملازمت پر مرکوز تھی۔ نوئیڈا، بنگلور، پونے، گروگرام، دلی، حیدرآباد اور فرید آباد جیسے شہروں میں نئی نئی بستیاں وجود میں آئیں۔ ان نئی بستیوں میں غالب اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ ہندوؤں کے مذہبی اداروں اور خود ہندو شہریوں نے اپنی مذہبی ضروریات کے مطابق اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر لیں، لیکن مسلمان اپنی کم آبادی اور بکھرے ہونے کے سبب اپنی نئی عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں پیشاور کاریگروں کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ اور مڈل کلاس کے مسلمانوں کی تعداد میں تجارتی اور کاروباری شہروں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ بڑے شہروں میں مساجد کی تعمیر ایک انتہائی مہنگا عمل ہے۔ مسلمان چونکہ منظم نہیں ہیں، اس لیے شہروں میں اضافی مساجد کی ضرورت کے باوجود وہ تعمیر نہیں کی جا سکیں۔ دوسرے، اس مدت میں ملک میں رفتہ رفتہ ایک تبدیلی یہ آئی کہ نئے علاقوں میں مساجد کی تعمیر کے لیے منظوری ملنا ایک دشوار عمل ہو گیا۔ کئی مقامات پر مقامی لوگوں کی مخالفت کے سبب بھی مساجد کی منظوری ملنے میں دشواری پیش آنے لگی۔ مسجدوں کی قلت کے سبب بہت سے مقامات پر مسلمان اپنی نمازیں، بالخصوص جمعے کی نماز، خالی پڑی سرکاری زمینوں اور پلاٹوں پر ادا کرنے لگے۔ کئی مقامات پر مسجدوں کی صفیں مساجد کی فصیلوں سے نکل کر سڑکوں تک پھیل گئیں۔ مسلمانوں نے بعض مقامات پر عید کی نمازیں سڑکوں اور شاہراہوں پر ادا کرنی شروع کر دیں۔ نمازوں کے دوران کئی شہروں میں راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور ٹریفک کے راستے بدلنے پڑتے ہیں۔ بہت سے سماجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عام شہریوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کرنے میں کھلے مقامات اور سڑکوں پر نماز پڑھنے نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ مذہب اگرچہ کسی شہری کا قطعی طور پر ایک انفرادی اور ذاتی معاملہ ہے اور اس میں ریاست کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن شہروں کی منصوبہ بندی میں جس طرح اسکول، کالجز، ہاسپٹلس اور دوسری سہولیات کا انتظام ہوتا ہے، اسی طرح مذہبی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ نئے شہروں کی منصوبہ بندی میں حکومت اور انتظامیہ نے بیشتر مقامات پر مسلمانوں کی مسجدوں کی ضرورت کو نظر انداز کیا ہے، لیکن مسلمان بھی بجائے خود اجتماعی طور پر اپنا انتظام کرنے کے حکومت کا منہ دیکھتے رہے اور خود کو مظلوم سمجھتے رہے۔ دلی کے نوائی شہر گروگرام میں بعض ہندو تنظیمیں کھلے مقامات پر نماز پڑھنے کی مخالفت کر رہی ہیں، ریاستی حکومت بھی اس کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ اس مخالفت کو ہندوتو کے ایجنڈے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کے بہت سے مذہبی تیج و تہوار سرکاری زمینوں پر ہی منعقد ہوتے ہیں، لیکن اس بحث سے اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کو سڑکوں اور کھلے مقامات پر نماز پڑھنے کے بجائے نماز اپنی مسجدوں اور مقررہ مقامات پر ہی پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنا مسلمانوں کا انفرادی اور ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور اس کے لیے حکومت کا منہ دیکھنے کے بجائے انہیں اپنا انتظام خود کرنا چاہیے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کا کالم۔ دوسرا پہلو اگر آپ دوبارہ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں، اور ہمیشہ کی طرح سنیچر کے روز بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی سنیں گے جو تیار ہے اور کچھ ہی دیر میں آنے کو ہے۔ سربین ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا جاننے کے لیے سنتے ہیں ہفتہ وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
مہندی ہے نچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی۔
اس ہفتے بالی ووڈ میں شادیوں کا موسم تھا۔ کسی نے دھوم دھام سے شادی کی تو کسی نے چپکے چپکے پیا کے نام کی مہندی رچائی۔ میڈیا میں سونم کی شادی کی تصویروں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اچانک نیہا دھوپیا کی تصویر دیکھی تو حیران رہ گئے۔ اس تصویر میں نیہا اپنے بیسٹ فرینڈ انگد بیدی کے ساتھ دلہن بنی کھڑی تھی۔ جی ہاں، نیہا نے اپنے دوست انگد بیدی سے چپکے چپکے شادی کر لی ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج سنیے گا کہ نصیر الدین شاہ کی مشینوں سے کیا دشمنی ہے، میگھنا گلزار کی فلم رازی کا اہم کردار کس فلم سے لیا گیا ہے، اور منیشا کوئرالا بتائیں گی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز کے بارے میں۔ اس ہفتے عالیہ بھٹ کے ساتھ میگھنا گلزار کی فلم رازی ریلیز ہوئی ہے۔ فلم سے لوگوں کو کافی امیدیں ہیں، لیکن میگھنا جی، کہا جا رہا ہے کہ فلم میں عالیہ کا کردار फिल्म हिंदुस्तान की कसम से लिया गया है।
ये इनका कैरेक्टर जो हिंदुस्तान की कसम है उसके कैरेक्टर से या उस कहानी से कितना अलग है मैं कह नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी नहीं है ऑनेस्टली। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा लगाव इस कहानी से या ये मेरा अट्रैक्शन इस कहानी से सिर्फ इस वजह से था कि ये एक ट्रू स्टोरी है।
इसी हफ्ते नसीरुद्दीन शाह की फिल्म होप और हम भी रिलीज हुई है। नसीर इससे पहले फिल्म अय्यारी में नजर आए थे। बहरहाल उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि मशीनों का और उनका 36 का आंकड़ा है।
जो भी जिस मशीन को भी मैं हाथ लगाता हूँ वो खराब हो जाती है। मेरा कुछ मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ही गड़बड़ है एंड दैट्स अ फैक्ट। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर में ना वीडियो प्लेयर चलता है ना डीवीडी प्लेयर चलता है ना कोई भी। गाड़ी को मैं चलाता हूँ तो वो खराब हो जाती है। अपने बेटे की मोटरसाइकिल पे एक दिन मैं बैठा तो उसकी चेन टूट गई। और कंप्यूटर से मुझे बहुत डर लगता है। तो मशीनों के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा हारमोनियस नहीं है।
मनीषा कोइराला बॉलीवुड की कामयाब तरीन हीरोइन में से एक रही हैं। नाम, पैसा और कामयाबी के साथ ही उन्होंने जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। डिवोर्स और फिर कैंसर के बाद मनीषा ने एक बार फिर नई इनिंग्स खेलने का फैसला किया और अब फिल्म संजू में नरगिस दत्त का किरदार निभा रही हैं। मनीषा जी कैसे कर पाई ये सब आप?
देखिए उतार चढ़ाव हर एक की जिंदगी में आता है और मेरी लाइफ में भी आया। और पहले जब आता था तो मैं प्रिपेयर नहीं थी लेकिन अभी भी आता है। लेकिन अभी मुझे टूल्स मालूम है, अभी मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। सो आई कैन राइट थ्रू स्मूथली इन द टफ फेजेस।
यूँ तो बॉलीवुड में उन्हें देसी गर्ल कहा जाता है लेकिन आजकल ये हो गई है परदेसी। में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका ने 2003 में सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ फिल्म दी हीरो में काम किया।
दिल में है प्यार तेरा हो तो पे गीतवा झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ।
उसके बाद लारा दत्ता और अक्षय कुमार के साथ फिल्म अंदाज में काम किया। फिल्म कामयाब रही और फिल्म के लिए प्रियंका ने कई अवार्ड लिए। प्रियंका का कहना है कि उन्होंने इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है।
Yeah, more than half my life I've been famous or in show business now. I started like a baby. तो जो कुछ भी मैंने सीखा है यहीं सीखा है, जीना या मरना या जैसे कहते हैं। जितना कुछ मैं जानती हूँ, the only thing I think I do is I've never followed a trend कि ऐसी फिल्में हो रही हैं तो ऐसी करनी चाहिए। I always like to lead. I like to do things for the first time. That I enjoy. That's been my drive.
2004 में प्रियंका की तीन फिल्में ऐलान, किस्मत और असंभव नाकाम रही लेकिन इसी साल सलमान और अक्षय के साथ उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी रिलीज हुई। इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की।
मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
2004 में ही प्रियंका ने अब्बास मस्तान की फिल्म एतराज में अक्षय कुमार और करीना के साथ काम किया। इस फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था। उनके इस किरदार को जबरदस्त सराहा गया और फिल्म प्रियंका के नाम कर दी गई।
आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐ सनम।
2005 में फिल्म बरसात, वक्त, ब्लैकमेल, कर्मा और यकीन के बाद प्रियंका ने अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म ब्लफ मास्टर की और फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही। प्रियंका इस वक्त इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन में से एक हैं, लेकिन खुद उनकी फेवरेट अदाकारा कौन है?
आई थिंक साधना जी की सबसे बड़ी बात मुझे जो याद है वो साधना कट है। जो मेरा भी था जब मैं स्कूल में थी, मुझे फ्रिंज चाहिए थी, मुझे फ्रिंज और मैं बहुत छोटी थी, मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं देखी थी लेकिन मुझे साधना कट बड़ा याद है। साधना कट और मेरी मम्मी ने भी मेरे को बाबा के पास लेकर गई थी और बोला था इसको साधना कट डाके दो। और साधना जी की फिल्में उनकी वो जो किया जाएगा लेकिन
एक आर्टिस्ट की खासियत ये होती है कि जब आप एक बार आपको याद रखा जाए और वो उनके अपने काम से अपने हुनर से सदियों तक हमारे बच्चों से बच्चों से बच्चों तक हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बहुत बड़ा पन्ना रहेंगे।
में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म क्रेश प्रियंका के फिल्मी करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और फिल्म फैशन की मेघना माथुर के किरदार ने न सिर्फ प्रियंका को बेतहाशा तारीफ दिलवाई बल्कि बेशुमार अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद फिल्म डॉन में शाहरुख खान की जंगली बिल्ली और दोस्ताना की परदेसी गर्ल ने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हिंदी के अलावा दीगर जबानों में भी काम किया, तो क्या बॉलीवुड को भारत की दूसरी जबानों की फिल्मों को सपोर्ट करने की जरूरत है?
आई डोंट थिंक सो, एंड बॉलीवुड तो हिंदी फिल्म बेस्ड है और रीजनल फिल्म बेस्ड हैं, सो दे आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लेट्स नॉट पुट द प्रेशर ऑन बॉलीवुड कि आपको हर फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना जरूरी है या यू नो रीजनल फिल्म्स को बॉलीवुड को सपोर्ट करना, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हम सारी हिंदी फिल्में हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ लोगों को बोलती हूँ कि हम 1000 फिल्में बनाते हैं पूरे साल में, दोज इंक्लूडिंग रीजनल फिल्म्स, तो दे आर ऑल इंडियन फॉर अस, डोंट डिवाइड यू नो फिल्म मेकर्स, क्योंकि हम इवेंचुअली तो इंडियन है ना।
प्रियंका की कामयाबी बॉलीवुड तक नहीं रुकी, उन्होंने अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको में काम किया और फिल्म बेवॉच में भी लीड रोल में रही। प्रियंका कहती हैं कि वो अपने काम और करियर को बहुत संजीदगी से लेती हैं।
मैं बहुत जिम्मेदारी खुद पे भी लेती हूँ, जब मैं कहीं पे भी सेट पे जाती हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता जब यू नो मुझसे बकवास सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अरे आप तो बड़े प्रोफेशनल हो, 50 फिल्में की हैं मैंने, तो मेरा जवाब ये होता है यूजली।
आलिया अब्बास जफर की फिल्म गुंडे जहां कमाई के लिहाज से 100 करोड़ की कैटेगरी में थी, वहीं फिल्म मैरी कॉम में एक बार फिर उनकी अदाकारी पर खुलकर बात हुई। बॉलीवुड में विमेन सेंट्रिक फिल्मों पर बात करते हुए प्रियंका का कहना था कि पूरी दुनिया ही मेल डोमिनेटेड है, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है।
अराउंड द वर्ल्ड इज अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, वी लिव इन दैट वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, जहाँ पे भी जाओ आप, वहाँ पे भी उतनी वुमेन्स मार्च देखा था आपने, तो वहाँ पे भी उतने ही फेमिनिज्म एंड राइट्स ऑफ फीमेल के लिए और यू नो इक्वालिटी के लिए वहाँ पे भी उतनी ही फाइट है जहाँ यहाँ है। द वर्ल्ड इन जनरल फॉर सेंचुरीज हैज टोल्ड वुमेन कि हम सेकेंड क्लास सिटीजन है, करेक्ट, कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहाँ एक लड़की, अगर एक 100 करोड़ की पिक्चर एक लड़की की फिल्म में हो चुका है विद कंगनास फिल्म, राइट, इट्स अ बिग फाइट। पहले तो लड़कियों को फिल्मों को ओपनिंग नहीं लगती थी, फैशन को लगी मेरे साथ, मेरी कॉम की वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग्स फॉर फीमेल एक्टर्स, तो वो देखो आप ये दौर देखो ना कितना अच्छा वक्त आ गया है।
चलते चलते बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। इस हफ्ते आलिया भट्ट की फिल्म राजी रिलीज हुई है।
एक मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, बेटी है तुम्हारी हिदायत,
एक हिंदुस्तानी पहल है।
हमेशा की तरह हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी फिल्म पर बात करेंगे। जी अर्नब,
राजी एक स्पाई थ्रिलर है जो मुझे लगता है कि यंग लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि फिल्म इतनी टाइट है, यानी फर्स्ट सीन से लेकर और आखिर तक उसमें कहीं सोचने का वक्त नहीं देती है। मेरे ख्याल से ये बहुत डिफिकल्ट रोल था और आलिया ने बखूबी निभाया है, क्योंकि इतना मुश्किल किरदार था ये, तो आलिया भट्ट खरी उतरी हैं और बाकी जितने भी कलाकार हैं उनको भी देख के आपको मजा आएगा। देखिए हेयर स्टाइल से लेके और पाकिस्तान जो उन्होंने दिखाने की कोशिश, या 70s में पाकिस्तान ऐसा ही होगा जैसा हिंदुस्तान होगा, वो उस पर ध्यान दिया गया है, कपड़ों से लेके और सलीका और जो सड़कें दिखाई गई हैं वो सब दौर जो है पूरे चाहे हिंदुस्तान का चाहे पाकिस्तान का, ऐसा ही लगता है कि हम 40 साल पीछे चले गए हैं।
लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दांव पर दिल, अगर दिल राजी है।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको हमें जरूर लिखिएगा। तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی سرمین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں, لندن میں ہماری اسٹوڈیو مینیجر تھیں فیونا فیمینر, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں جلسہ روکنے کے لیے ان کے 12 سے زائد کارکنوں اور ہمدردوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے جوہری ہتھیاروں کی تجربہ گاہ تباہ کر رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ آج سے بین الاقوامی سفارتی دورے کا آغاز کر رہے ہیں. دورے کا مقصد بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ طے شدہ اس جوہری معاہدے کو بچانا ہے امریکہ جس سے علیحدگی کا اعلان کر چکا ہے. ملیشیا کے حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. میانمار میں چین کی سرحد کے نزدیکی علاقے میں مسلح گروہ اور برمی فوج کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں عام شہریوں سمیت کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.